أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور جس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. ہم سب مل کے اس خدا کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دامن محمد والے محمد سے منسلک کر دیا. عزاداری رسم نہیں عبادت ہے. اس عنوان کے تحت آج چوتھی مجلس آپ سب کی سماعت کی نظر ہے اور آج بھی مولا کے جملوں سے مجلس کی ابتدا کروں. سید الشہداء اپنی زندگی کی آخری مناجات میں پروردگار عالم کی اس الفاظ میں اس خوبصورت لفظوں میں خدا کی مناجات کر رہے ہیں. آج بھی دو جملے آپ کے سامنے بیان کروں. مولا ارشاد فرماتے ہیں سابقا نعم سابقا نعما و حسن البلا بائلہ تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں سابقا نعما تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں و حسن البلا تیرا امتحان خوبصورت ہے. مولا کا ایک ایک جملہ ہم سب کو دعوت فکر دے رہا ہے. وہ شخص کے لیے آپ سوچیں مولا حسین کی ذات جو اتنے مصائب جھیل چکی ہے اور اب آخری لمحہ مولا کو پتا ہے کہ مصائب ابھی میری شہادت پر ہی ختم نہیں ہوں گے, ابھی میری بہنوں کی چادریں لوٹی جائیں گی, ابھی خیمے جلائے جائیں گے, ابھی میرے بیمار بیٹے کو قیدی بنایا جائے گا. کوئی اور ہوتا تو شاید شکموں کے انبار لگا دیتا, مگر مولا حسین کہہ رہے بار رہا تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں. نعمتوں کے شکران کے لیے, شکر نعمت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو نعمتوں کی معرفت ہو. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں جو کچھ خدا بن مانگے دے دیتا ہے ہم اسے نعمتیں نہیں سمجھتے. ایک روٹین لائف میں مل گیا اور جو مانگ رہے نہ ملے وہ لڑتے ہیں شکوا کرتے ہیں خدا سے. ضروری ہے شکر نعمت. آپ لوگ سلوار پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے, جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں وہ بیٹھے, جتنا آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیے. تو شکر نعمت کے لیے ضروری ہے کہ نعمت کی معرفت ہو, اور جنہیں معرفت نعمت ہوتی ہے وہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں. میں ایک روایت پیش کر دوں تاکہ مولا کا یہ جملہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے. روایت میں موجود ہے یہ جملہ کہ جب حضرت داؤد نبی نے, اور ان کے بیٹے بھی نبی تھے جناب سلیمان نبی, جب حضرت داؤد نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی بارلہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا, میرا پڑوسی, میرا رفیق کون ہوگا, پروردگار عالم نے کل صبح تم شہر کے دروازے پہ چلے جانا اور شہر میں جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا وہی تمہارا جنت میں تمہارا رفیق تمہارا پڑوسی ہوگا. حضرت داؤد نبی صبح ہوئی اپنے بیٹے کو جناب سلیمان نبی کو لے کر اور پہنچ گئے شہر کے دروازے پہ. اب جو دروازے سے پہلا شخص داخل ہوا وہ انتہائی بوڑھا ضعیف اور اس کے کندھوں پر لکڑیاں جو کاٹ کے لاتے ہیں لکڑہارے, وہ لکڑیاں کاٹ کے لائے تھے اور کندھوں پہ اس کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا. بغور دونوں نبی دیکھ رہے ہیں اس شخص کو جس کے لیے خدا نے کہا یہ نبیوں کا نبی کا یہ رفیق پڑوسی ہوگا جنت میں. دیکھا وہ شخص آیا, وہاں پر ایک گاہک آیا, بازار تھا شہر کے دروازے پر, اور اس سے وہ لکڑیوں کا گٹھا خرید کے لے گیا. جو پیسے ملے اس نے قریبی دکان سے گندم لیا اور اب پلٹ کے شہر سے باہر نکلنا چاہتا تھا کہ حضرت داؤد نبی قریب پہنچے. کہا مجھے آج آپ مہمان بنائیں گے, ہم دونوں کو کہا میں ضرور بناؤں گا, اللہ کی رحمت ہوتی ہے, میں مہمان اللہ کی رحمت ہے, چلیے میرے ساتھ. اب اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے گھر تک گئے. جب گھر میں گئے اس شخص نے جا کے اس کو جو لے گیا تھا گیہوں اس کو پیسا اور پیس کے چکی میں آٹا بنا, تو اس کی روٹیاں تین پکائیں اپنے لیے اور دو مہمانوں کے لیے, اور دسترخوان پہ لا کے وہ تین روٹیاں رکھ دی. ہم اور آپ کہیں گے اس کے پاس تھا کیا, اب سنیے اس کا شکر کرنا. اسی لیے میں نے اس روایت کو پڑھا, وہ تین روٹیاں لا کے رکھی دو مہمانوں کے لیے ایک اپنے لیے, اور جب کھانا شروع کیا تو حضرت داؤد نبی بھی دیکھ رہے ہیں, جناب سلیمان نبی بھی دیکھ رہے ہیں. جب اسے روٹی کو توڑتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے, حلق میں ڈالتا ہے چباتا ہے, نوالا نگل لیتا ہے تو الحمد للہ کہتا ہے. جب کھانا کھا چکا, جب سب نے کھانا ختم کر لیا, روٹی ختم ہو گئی, تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, بار اللہ یہ درخت تو نے اگایا تھا, اس کی لکڑی جب خشک ہوئی وہ تو نے خشک کی تھی, تو نے میرے بازوؤں میں طاقت دی تو میں نے لکڑیوں کو توڑا, اس گٹھے کو لکڑی کے گٹھے کو بنا کے بازار میں گیا, گاہک تو نے بھیجا, جب وہ رقم مجھے مل گئی تو معبود وہ تیرا ہی پیدا کیا ہوا فصل وہ گیہوں تھا جو میں نے خریدا, میں گھر لایا, خدا یہ اسباب بھی تو نے مہیا کیا کہ میں نے اس کو پیس کے آٹا بنایا, اور خدا پھر روٹی بنائی اور یہ میرے جسم تک پہنچی, بھائی لہم میرا کیا ہے, سب کچھ تو تیرا ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری مجنودی امام زمانہ, بلند سے بلند تر صلوات.
کبائے رہا میرا کیا ہے, سب کچھ تو تیرا ہے. جب یہ جملے سنے ان دونوں انبیاء نے تو جناب داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان نبی سے کہا, دیکھا تم نے اس کو کتنی معرفت نعمت ہے, اسی لیے پروردگار عالم سے بہشت میں نبی کا رفیق بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ شکر نعمت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نعمتوں کی معرفت ہو. ہم کچھ نہیں ہیں, اس نے خلق کر دیا تو ہیں, اس نے نعمتیں دے دی تو زندگی بسر کر رہے ہیں. کون سی چیز ہے جو ہماری ہے, سب اس کی عطا کرتا ہے. تو مولا حسین اپنی مناجات میں کہہ رہے سابق النعم, بار الہ تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں. اور دوسرا جملہ مولا کہتے ہیں حسن البلا, بلا آزمائش, تیری آزمائش تیرے امتحان بہت حسن البلا بہت خوبصورت ہے. اور جب اس جملے پہ غور کیجئے نا اور قرآن کی تلاوت کیجئے, کیونکہ معصوم کا جملہ سمجھ میں آتا ہے قرآن سے, قرآن سمجھ میں آتا ہے معصوم کے جملے سے, اس لیے رسول نے کہا قرآن اور وارث قرآن ساتھ ساتھ رہیں گے. تو جب یہ مولا کا جملہ سمجھنا چاہیں تو آئیے قرآن کھول لیتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ تیری آزمائش بہت خوبصورت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت قرآن میں جب پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان کی منزل سے گزرے تو خلیل اللہ قرار پائے, جناب موسیٰ کلیم اللہ جب امتحان کی منزلوں سے گزرے تو کلیم اللہ قرار پائے, جناب عیسیٰ امتحانوں کی منزلوں سے کامیابی سے گزر گئے تو عیسیٰ روح اللہ قرار پائے, جناب نوح جب امتحان سے گزر گئے تو اول العزم انبیاء میں ان کا شمار ہوا, آدم ثانی کہے گئے. تو تمام انبیاء جب ان مراحل سے گزرتے گئے امتحان سے تو درجے بلند ہوتے گئے. اسی لیے مولا کہہ رہے خوبصورت ہے, مگر ان انبیاء کو بھی امتحانوں سے نجات جب ملی جب انہوں نے پنجتن کا واسطہ دے کر دعا کی. میں کتاب کا ایک روایت کا حوالہ آپ کو دے دوں, رجب البرسی, یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے اور عجب اللہ کا کمال ہے, رجب البرسی نے ایسی سی کتابیں لکھی, یعنی ایک کتاب لکھی درست سنین نایاب موتی, مولا علی کے شان میں جو 500 آیات نازل ہوں وہ انہوں نے لکھی. خدا جب کسی سے لکھوانا چاہے تو کیا کچھ لکھواتا ہے. پھر یہی رجب البرسی جو اہل تشیع میں سے نہیں ہے, انہوں نے کتاب دار الیقین میں ایک واقعہ لکھا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ, روایات انبیاء سے ہے جناب صاحب صاحب نے بیان کی, کہا جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے اپنے وسیع جناب ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں, اللہ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ جا کے تبلیغ دین کرو, پیغام پہنچاؤ کہ تم خدا واحد کے نبی ہو. جا تو رہے تھے جناب موسیٰ اور ہارون, مگر دل بہت گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں فرعون ہمارے ساتھ دربار میں کیا سلوک کرے, دل ڈرا ہوا تھا. جب یہ دل ڈرا ہوا تھا پروردگار عالم نے آیت قرآن نازل کی. کون سی آیت؟ قرآن پاک میں سورہ قصص, اور سورہ قصص کی آیت نمبر 35 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا, ہم تمہارے لیے ایک سلطان ایک مددگار دیں گے, فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا بے آیات نے کہا کہ ہم جو تمہیں دیں گے مددگار وہ تمہیں فرعون اور اس کی جو درباری ہیں وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے, گھبراؤ نہیں. تسلی دی خدا نے سورہ قصص کی 35 آیت میں. اچھا, جب یہ آیت کی تسلی مل گئی اور جناب موسیٰ اور جناب ہارون آگے بڑھ رہے تھے, ایک شاہ سوار, ایک گھڑ سوار آیا, اور جب آیا تو اس نے بڑا شاندار زربفت کا لباس پہنا ہوا تھا, ہاتھ میں تلوار تھی, اور آ کے کہا آپ گھبرائیں نہیں, میں آگے آگے چل رہا ہوں, آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے. اس شان سے دربار میں داخل ہو گئے, اور پھر وہ گھڑ سوار جب دربار میں داخل ہوا, فرعون کے قریب گیا, کہا ان بزرگواروں کی بات کو سنو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. فرعون ہکا بکا, دربار میں کوئی آ کے اس طرح سے دھمکی دے, اور پھر فرعون کی نظروں کے سامنے ہی وہ شاہ سوار غائب ہو گیا. اب وہ بخلا گیا فرعون, یہ کیا, یہ کس نے آ کے مجھے دھمکی دی اور ایک دم نظروں سے غائب کیسے ہو گیا؟ اتنا گھبرایا کہ روایت میں لکھا ہے کہ جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون پہنچے, کچھ کہنا چاہتے تھے, کہ آپ کل آئیے گا, میں کل آپ کی بات سنوں گا. جب وہ دونوں دربار سے چلے گئے جناب موسیٰ اور جناب ہارون, تو اپنے درباری کو مخاطب ہوئے کہا کہ یہ کیسے, یہ شاہ سوار آ گیا تھا یہاں پر دربار کے اندر, تم نے اس کو روکا نہیں؟ کہا ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا. وہ کون تھا؟ کہا نہیں آیا تھا. نہیں, کوئی, ہم نے صرف ان دونوں کو دربار میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کون تھا؟ ذات علی ابن ابی طالب.
نعرہ حیدری,
یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے.
جناب رسالت مار ارشاد فرماتے ہیں, علی پروردگار عالم نے تمہارے ذریعے گزشتہ نبیوں کی تائید کی چھپا کر تمہیں, اور میری تائید تم سے کروائی کھلم کھلا ظاہری طور پہ, تو تم گزشتہ انبیاء کے بھی مددگار تھے. اس لیے روایات میں کتاب دمت الثاقبہ کی روایت پڑھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک مرتبہ سلمان فارسی نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا علی سے سوال کیا سلمان نے, کیونکہ وہ یہ روایت جانتے تھے اور تمام انبیاء کے جو صحیفے تھے وہ سلمان نے پڑھے ہوئے تھے. تو سلمان کہتے ہیں مولا آپ کب سے ہیں؟ تو مولا نے سلمان سے کہا, سلمان یہ نہ پوچھ میں کب سے ہوں. کہا نہیں مولا میں جاننا چاہتا ہوں. کہا جب سے خدا نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے میں جب سے ہوں, میں سفیر السفرا ہوں, میں اللہ کی حجت ہوں, اور خدا نے مجھے انبیاء کا مددگار بنایا. جب مولا نے اتنا کہا تو سلمان فارسی کہتے ہیں, مولا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے دیوانہ کہیں گے تو میں لوگوں کے سامنے صحف انبیاء سے نکال کے پڑھ کے سناتا کہ یہ وہ امیر المومنین ہے کہ جس کے وسیلے سے آدم نے دعا کی تو توبہ قبول ہوئی, یہ وہ امیر المومنین ہے, یہ وہ امام المتقین ہے کہ جب یوسف کو ان کے بھائیوں نے پھینکا ایک کنویں میں تو یہی علی ابن ابی طالب تھے کہ ان کو آرام سے کنویں کے تحت تک پہنچایا, یہی وہ سید الواسیہ ہیں کہ جب حضرت ایوب نے ان کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو خدا نے امتحان ختم کر دیا, اور یہی نبی مرسل کے وسیع ہیں کہ جن کی ولایت کا اقرار تمام انبیاء سے عالم زر میں لیا گیا. اب امام حسین کا جملہ سمجھ میں آیا کہ خدا کی آزمائش بہت خوبصورت ہے, وہ امتحان لیتا ہے تو مددگار بھی دیتا ہے, اور ان مددگار کے وسیلے سے دعا کی جائے تو امتحان پھر برطرف ہو جاتا ہے. میں اور آپ اس فرش عزا پہ یہی سیکھ رہے ہیں کہ مولا نے جو عزاداری ہمیں دی ہے یہ مجلس عزا نعمت الہی ہے. دراصل عزاداری خود سازی ہے, اپنے آپ کو بنانا, کیونکہ وہ ایک مشہور شعر جو شاعروں نے کہا نا کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, یزید اعتراض میں یزیدیت کی سوچ آج بھی موجود ہے, یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے, اور جیسے حسین کو اللہ نے بنایا ہے ایسے ہی حسین نے اپنے حسینیوں کے لیے فرش عزا دی, یہ فرش عزا تمہیں حسینی بنا دے گا, بشرطے کہ ہم اس فرش عزا پہ جو کچھ سنتے ہیں اس کو اپنی ذات میں شامل کریں, اس کو اپنے کردار میں شامل کریں. اور میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے عزاداری کے ایک ایک رکن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں. کل کی مجلس تک ہم پہنچے تھے اس منزل پر کہ پڑھنے والے جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کا کیا مقام ہے اور خدا ان کو کیا اجر و ثواب دیتا ہے. مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سننے والے نہ ہوں. تو سننے والے جو فرش عزا پہ آتے ہیں, میں نے پہلی محرم کو بھی روایت بیان کی تھی, آج بھی بیان کرنا ہے, سننے والے جو فرش عزا پہ آتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ عزادار حسین. اور عزادار حسین جو یعنی عام دنوں سے ہماری زندگی ایام عزا میں مختلف ہو جاتی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جتنا ہم جلدی کاموں کو اپنی زندگی کے سمیٹ لیں, جتنی زیادہ مجالس میں شرکت کریں, چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو, عاشقان حسین کے قدم نہیں رکتے. تو ہماری اس کوششوں اور صحیح کو اگر کوئی قبول کرے, جس کی نظر میں اس کی قیمت ہے, وہ جناب رسول خدا ہیں. اس لیے کہ روایات میں جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جناب سعادت مار ارشاد فرماتے ہیں, مومن کے دل میں محبت حسین کا گنجینہ ہے. کیا ہے؟ خزانہ ہے. گنجینہ خزانہ. مومن کے دل میں حسین کی محبت کا خزانہ ہے. اور یہ مومن کی جو حسین ابن علی کی شہادت ہے, یہ حرارت ہے مومنوں کے دل میں جو ان کے آرام و آسائش پر حاوی ہے. ایک جملے میں رسول نے پوری بات کہہ دی. جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی, حسین کی مجلس کے لیے وہ آرام و آسائش بھی چھوڑ دے گا. اور یہ زندگی کا ثبوت ہے. نارا آپ دیکھ رہے ہیں, جب باقی دن ہوتے ہیں سال کے تو ہم اس طرح سے نہیں تڑپ کے نکلتے اپنے گھروں سے. تو رسول اسلام اس کو اس عمل کی قدر ہے, وہ بیان کریں دنیا کے سامنے کہ حسین کی محبت کا خزانہ جس کے دل میں ہوگا وہ اپنی آرام و آسائش چھوڑ دے گا حسین کی شہادت پہ آنسو بہانے کے لیے. اچھا, جو آ گیا فرش اعضا پہ آنسو بہانے, اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا. اگر پہلی محرم کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں نے بیان کیا تھا کہ جناب حبیب اپنے مظاہر نکالیم کے خواب میں کیا کہا تھا کہ جو فرش عزا پہ آ جاتا ہے پروردگار عالم اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرتا ہے. جب ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا اجر لکھوا دیتا ہے. اور ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, ہم پر ہونے والے ظلم و ستم پر جو غمگین ہوتا ہے پروردگار عالم اس کی سانسوں کو تسبیح الہی شمار کرتا ہے, اور جب وہ گریہ کرتا ہے تو اس کا گریہ عبادت میں لکھا جاتا ہے. آپ کے ذہنوں میں ہوگا رمضان میں روزہ دار کا سانس لینا تسبیح خدا ہے. اور چھٹے امام کہہ رہے فرش عزا پہ جو عزادار آ جاتے ہیں غمزدہ دل سے آتے ہیں, کہا جب وہ مجلس کے فرش بیٹھ کے سانس لے رہے ہوتے تو ملائکہ کیا لکھ رہے ہیں کہ تسبیح الہی کر رہا ہے. اور جب یہ غم حسین میں آنسو بہاتے ہیں تو پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دیتا ہے, وہ لکھتے ہیں یہ عبادت کر رہا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں یہ عزاداری عبادت ہے. اتنا اجر و ثواب ہے اس فرش عزا پہ آنے کا. اور یہ فرش عزا مولا نے یہ کہہ کر محترم کر دی کہ جہاں جہاں میری فرش عزا بچتی ہے, حسین مظلوم کہتے ہیں وہ مقام میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. جس طرح حرم میں ہم جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں قبول ہوتی ہیں, اس فرش عزا پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عزادار کا ثواب کیا. جب عزادار آتے ہیں تو ان کے سامنے ذاکر فضائل آل محمد بھی بیان کرتا ہے, مصائب آل محمد بھی بیان کرتا ہے. جب فضائل آل محمد بیان کرتا ہے تو مومنین کے قلب سے ایک آواز نکلتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری. ہوتا ہے نا مجلس میں, یہ آج اس کا بھی ثواب سنتے جائیے. اس مجلس کا ہر رکن عبادت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کے ذریعے رسول خدا کے پاس حدیث قدسی ناد علی بھجوائی تھی. جنگ میں فتح نہیں مل رہی, مولا علی اس غزوے میں نہیں تھے, حکم جبرائیل اللہ کا حکم لے کر آئے کہ حبیب پروردگار عالم کہہ رہا ہے ناد علی پڑھی. ناد علی جو الفاظ ہیں حدیث قدسی, خدا نے الفاظ جبرائیل کے ذریعے رسول سے پہنچے. آپ پڑھیے, کیا پڑھتے ہیں ہم اور آپ سب؟ ناد علی مظہر العجائب. آپ اللہ کہہ رہا ہے علی کو پکارو تو وہ مظہر العجائب ہے, ان کی ذات سے عجائبات اور معجزے ظاہر ہوتے ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ناد علی مظہر العجائب تجد ہو ان اللہ کا فن نوائب کل ہم وغم من سین جلی بلایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی. کتنی
ہوتا ہے
ناد علی کے آخر میں ہم یا علی کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 3 مرتبہ کہتے ہیں. اچھا, اب ایک اور روایت سن لیجیے جناب رسول خدا کی, کتاب قیامت کے 10 مراحل, کتاب مدینۃ المعاجز جو سید ہاشم بحرینی کی کتاب ہے اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا معجزات آل محمد, اس کتاب میں بھی روایت موجود ہے. اور وہ یہ کہ رسول خدا کہتے ہیں جنت کے دروازے کی جو کنڈی ہے سرخ یاقوت کی ہے,
اور اس کے پورا حسن بیان کیا سر خدا نے. سرخ یاقوت کی وہ کنڈی ہے, سائیڈ میں اس کے سونے کے نقش و نگار ہیں, اور جب اہل جنت بہشت کے دروازے پہ پہنچیں گے اس کنڈی سے دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ کھولا جائے ہم داخل ہوں, تو جب اس کنڈی کو کھٹکھٹایا جائے گا تو آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی, یعنی جنت کے دروازے کی ڈور بیل جو ہے وہ یا علی یا علی یا علی ہے. ہمارے علماء اور عرفا کہتے ہیں, جو میں نے درس میں سنا ہے علمی درس میں, ہمارے علماء عرفا کہتے ہیں جس محفل میں جس مجلس میں 3 دفعہ یا علی کا نعرہ لگ جائے اس کے لیے پروردگارن تمام حاضرین مجلس کے لیے خدا بہشت کے در کھول دیتا ہے. دیکھا اس فرش عزا کے اس مجلس کا ہر رکن عبادت ہے, اور میں اور آپ اس فرش عزا پہ گفتگو کر رہے ہیں خود سازی کے لیے, کیونکہ عزاداری کا فرش بیداری دیتا ہے, ہمیں غفلت سے نکالتا ہے. میں اور آپ سورہ فرقان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور کل کی مجلس تک میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے حوالے سے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے عباد الرحمان کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں, کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, 3 صفتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکی کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اندر انکساری ہوتی ہے, دوسری خوبی ان کے اندر حلم ہوتا ہے برداشت ہوتی ہے, تیسری خوبی وہ راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں قیام و سجود اور عبادت کرتے ہیں. اب آج 4th اور 5th فضیلت بیان کروں گی. سورہ فرقان کی ان 12 آیتوں میں اللہ نے 12 صفات گنائی ہیں, میرے پاس 10 مجلسیں ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ میں ان 12 صفات کو بیان بھی کر لوں, اور پھر خدا نے 12 صفات بیان کرنے کے بعد اس کا اجر بھی بتایا کہ جس اللہ کے خاص بندوں میں جن میں یہ 12 خوبیاں پیدا ہو جائیں گی اللہ انہیں اجر کیا دے گا. تو میں اس پوری حصے کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں, آج اور کل میں کوشش کروں گی ایک نہیں مختصر طریقے سے 2-2 خوبیاں آپ کے سامنے پیش کروں. اب پروردگار عالم سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 میں بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی کیا خوبی ہوتی ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں بائلا اپنے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے, کیونکہ تیرا عذاب جہنم مستقل ہے اور پائیدار ہے, جس کو جہنم میں ڈال دیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا بھگتے گا جس نے دنیا میں گناہ کیے ہیں. تو اب اللہ بتا رہا ہے جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے. یعنی 4th صفت کیا ہے مومن کے اندر؟ خوف خدا. اس صفت کا نام ہے خوف خدا, کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. اچھا ہمیشہ یاد رکھیے گا, اللہ سے خوف وہی رکھتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. بچے کہتے ہیں نا اللہ کو ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے, واقعی نہیں, اللہ ارحم الراحمین ہے, سریع الرضا ہے. تو یہ خوف کس کے دل میں ہوتا ہے؟ یہ خوف اس کے دل میں ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اب یہ مجھے اور آپ کو اپنے قلب کو تلاش کرنا ہے, آیا ہمارے قلب میں محبت رب ہے, محبت الہی ہے یا نہیں ہے. پہلے مثال سے واضح کر دوں کہ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی وہ خدا سے ڈرے گا. کیسے؟ ہم اپنے ماں باپ کو چاہتے ہیں, ہر سب کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے, تو بچپن سے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے امی یا ہمارے ابو ناراض ہو جائیں. جب شادی ہوتی ہے زندگی کا اگلا مرحلہ آتا ہے, شوہر سے محبت ہوتی ہے, تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے ایسا کچھ ہم سے نہ ہو کہ ہمارا شوہر ہم سے خفا ہو جائے. بچے پیدا ہوئے تو اب بچوں کے لیے کہ ہم ایسا کریں کہ بچے خوش رہیں, بچوں کی تربیت صحیح سے ہو. یعنی جس رشتے سے بھی آپ محبت کریں, پڑوسی ہے اگر آپ کو اس پڑوسی سے آپ کی بات انسیت ہے, تو ہم کوشش کریں گے ہمارے کسی عمل سے ہمارے پڑوسی کو اذیت نہ ہو. ہر وہ رشتہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو ہماری ساری محبت قربان اس خدا کی محبت پر, کیونکہ ہمیں ہر محبت اس کے صدقے میں ملی ہے. ماں باپ ملے تو اس نے دیے, بہن بھائی ملے تو اس نے دیے, شوہر ملا تو اس نے دیا, اولاد ملی تو اس نے دیا, تمام رشتے اس کی ذات سے ہیں. تو تمام رشتوں کا, تمام محبتوں کا جو اوریجن ہے, جو مادر ہے, وہ خدا کی ذات ہے. اب معصومین یہ کہتے ہیں جو خدا سے محبت کرتا ہے وہی خدا سے ڈرتا ہے. میں اور آپ کیسے پہچانیں کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے نا, جسے ہم, کیونکہ یہ فرشتہ تھا میں نے ہمیشہ کہا یہ ہماری درس گاہ بھی ہے, یہ ہمارا شفا خانہ بھی ہے, کہ ہم اپنے مرض کو آئیڈینٹیفائی بھی یہاں کرتے ہیں اور علاج بھی ہمیں یہیں سے ملتا ہے. تو ہم کیسے پہچانیں؟ کہتے تو ہمیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, مگر ہمیں کیسے پتا چلے؟ ملائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
محمد محمد
ملائے کائنات و شاہ فرماتے ہیں، کتاب میزان الحکمہ کی دوسری جلد سے میں یہ روایت پڑھ رہی ہوں، ملائے شاہ فرماتے ہیں جو یہ دیکھنا چاہے کہ میرا خدا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو وہ یہ دیکھیے وہ اپنے خدا سے کتنی محبت کرتا ہے. اور اگر تم یہ جانچنا چاہتے ہو تم اپنے خدا سے محبت کرتے ہو یا نہیں، تو اپنے اعمال میں دیکھو کہ جب تمہارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی، تم کون سی چیز کو پہلے اٹھاتے ہو، کس چیز کی طرف پہلے جاتے ہو. اگر آخرت کی چیزوں کی طرف پہلے جاؤ گے تو یاد رکھنا تمہارا خدا تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے دل میں خدا کی محبت ہے. اگر خدا کی محبت نہ ہوتی تو مطلب دنیا میں ایسے بار بار زندگی میں دسیوں دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب فارغ ہوئے سو بھی سکتے ہیں، کہتا تھوڑا وقت اللہ قرآن نکال کے پڑھ لیں. کیوں پڑھ لیں؟ میرے رب کا کلام ہے، ٹھیک ہے. کسی نے دل دکھایا ہے، نہیں دل چاہتا، ہم کیوں جائیں، ہم کسی سے کمتر ہیں؟ نہیں، خدا نے کہا ہے صلہ رحیم عبادت ہے، مالک تیرے لیے. جب بھی زندگی میں ایسے مرحلے آئیں اور تم ہر کام اللہ کی محبت میں کر لو تو یاد رکھنا کہ تمہارے قلب میں اللہ کی محبت ہے. اور جب اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے خاص بندوں کی خوبی کیا آج بیان ہوئی کہ دل میں خوف خدا ہوگا. جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، میزان الحکمہ ہی کی روایت ہے، جناب رسول خدا کہتے ہیں انسانوں میں کامل ترین عقل اس کی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو. یعنی آسان اردو میں بیان کر دوں، انسانوں میں عقل مند وہ ہے، صاحب عقل وہ ہے، اس وہ کامل انسان ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. جب انسانوں سے ڈرتے ہیں نا تو ہم بزدل ہو جاتے ہیں، جب خدا سے ڈرتے ہیں تو بہادر ہو جاتے ہیں. پھر انسان خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میرا رب مجھ سے راضی رہے بس، مجھے یہ چاہیے. تو خوف خدا انسان کو بہادر بنا دیتا ہے. اور کیسا خوف خدا ہونا چاہیے؟ روایات میں ملتا ہے، کتاب انسان ساز واقعہ سے روایت پڑھ رہی ہوں. ایک مرتبہ جناب رسول خدا کے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، کوئی غلطی ہوئی تھی اور غلام کو بری طرح سے مارا جا رہا تھا، اور وہ غلام ہاتھ جوڑ جوڑ کے فریاد کر رہا تھا، خدا کے واسطے مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو. یہ آواز اس کے گڑگڑانے کی رسول کے کان تک پہنچ گئی. جناب رسول خدا فوراً اٹھ کے آئے، اور جیسے ہی آئے اس نے دیکھا رسول آ رہے، چھوڑ دیا اس کو مارنا، ہاتھ ہٹا لیا. رسول خدا قریب گئے، کہا تم نے خدا کی خاطر نہیں بخشا اس کو، جب مجھے آتا دیکھا تو اس کو مارنا چھوڑ دیا، وہ تمہیں خدا کا واسطہ دے دے کے فریاد کر رہا تھا. اس صحابی نے کہا آپ جان کیسے بچے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اس کو آزاد کیا، اب یہ میرا غلام نہیں رہے گا. رسول خدا نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے، اس کو آزاد نہ کرتے، تم نے اس کو اذیت پہنچائی ہے، اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو تمہارا چہرہ آتش جہنم میں ہمیشہ جلتا رہتا، اگر خوف خدا نہ ہو. اور انسان اتنا وہ ہو جائے، اور یہ ہم اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، ہماری آبزرویشن ہے، جہاں جہاں بد کلامی ہوتی ہے، جہاں جہاں دل دکھایا جاتا ہے، جہاں جہاں گناہ ہوتا ہے، وہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم خوف خدا قلب سے نکل جاتے ہیں. تو خدا سورہ فرقان میں کہہ رہا ہے مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا ہوگا. اچھا، پانچویں صفت اور پھر مسائل سے متصل ہو جاؤں گی. پانچویں صفت سورہ فرقان میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین، یہ وہ لوگ ہیں، وَإِذَا أَنفِقُوا، جب خرچ کرتے ہیں، لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ یہ کنجوسی کرتے ہیں نہ یہ اسراف کرتے ہیں. دیکھیں اسلام دین اعتدال ہے، ہر حال میں اللہ کسی بھی چیز کا ایکسٹریم پہ جانا پسند نہیں کرتا، سوائے خوف خدا میں گریہ کرنے. جتنا آپ خوف خدا میں روئیں گے اتنا آپ نے آتش جہنم کو اپنے لیے بجھا دیا کچھ چیزوں میں، مگر دین اسلام جو ہے وہ دین اعتدال ہے. تو اب خدا پانچویں صفت سورہ فرقان میں یہ بیان کر رہا ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جب وہ زندگی میں خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں نہ تو اسراف کرتے ہیں، بے جا خرچ کیے جا رہے، جا خرچ اتنا نہیں کرنا تھا اس سے بڑھ کے کر دیا. نہ مومن جو ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں نہ وہ بخیل ہوتے ہیں، وہ بخل بھی نہیں کرتے، جہاں جتنا خرچ کرنا تھا اتنا بھی نہیں کیا. تو پھر کیا کریں؟ امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے مولا اپنی بیوی بچوں پر کیسے خرچ کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال تھا. امام رضا نے کہا دیکھو پروردگار عالم نہ اسراف کرنے کو پسند کرتا ہے اور نہ بخل کرنے کو پسند کرتا. بخل پہ بھی جو بخیل ہوتا ہے اس پہ جنت حرام ہے، خدا پسند نہیں کرتا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور تم استعمال نہ کرو. اور خدا اسراف کو بھی پسند نہیں کرتا، اسراف بھی گناہ کبیرہ ہے، کہ جہاں اگر ہمیں 10,000 خرچ کرنے تھے وہاں ہم 1,00,000 خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا، اسراف ہے یہ. اور یہاں تک شریعت کا حکم ہے جو پیسے آپ نے اسراف میں خرچ کیے بھائی خمس کیسے نکلتا ہے؟ سال بھر کے بعد جو بچت ہے ہماری، جو چیز استعمال نہیں ہوئی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا اور ہم نے پانچواں حصہ خمس دے دیا، زہرا کے بیٹوں کا حق ہے. مگر اگر ہم نے اسراف کیا ہے، مثال کے طور پر، مثال بچے کی برتھ ڈے تھی، بلایا تھا عزیزوں کو، یا شادی تھی بیٹی کی، اگر وہ شادی ہو سکتی تھی 3-4 لاکھ میں، ہم نے 15 لاکھ خرچ کر دیے، جو اسراف کیا، جتنی رقم اسراف میں خرچ کی، اب آپ کو اس کا حساب لگا کے خمس دینا پڑے گا، کیونکہ وہ رقم خرچ ہو گئی ہے. مگر گناہ کبیرہ کیا ہے، خدا نے نعمت اس لیے تھوڑی دی ہے کہ تم گناہ کرتے رہو اس سے. تو اگر تم نے گناہ کی راہ میں خرچ کیا تو جتنا اماؤنٹ خرچ کیا تھا اس پر تمہیں اب خمس بھی نکالنا پڑے گا. تو اب امام رضا کہتے ہیں، جیسے اسے سوال پوچھا امام نے کہا دیکھو نہ بخل کرو نہ اسراف کرو. اور پھر امام رضا نے یہی سورہ فرقان کی آیت پڑھی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ نہ تو اسراف کرو اور نہ تو اتنا کہ تم بخیل بن جاؤ. اچھا، اور روایت بیان کرتا کہ بات سب تک واضح پہنچ جائے، روایت ہے ساتھ امام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. ساتھ امام اپنے ایک غلام کے گھر گئے، گھر گئے تو دیکھا اس کا گھر بہت تنگ ہے، بہت چھوٹا ہے، اور اہل و عیال کثیر ہیں. جتنے لوگ اس کے گھر میں تھے ان کے حساب سے وہ گھر بہت چھوٹا تھا. تو مولا نے کہا، اور اتنی حیثیت تھی کہ وہ بڑا کشادہ گھر لے سکتا تھا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تم ان عیال کے ساتھ اتنے چھوٹے سے گھر میں کیوں رہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم لے سکتے ہو. کہا نہیں فضل رسول، یہ گھر میرے باپ نے لیا تھا اور میرے باپ کو بہت عزیز تھا، تو اپنے باپ کی نسبت سے مجھے یہ گھر بہت عزیز ہے، میں اس گھر سے جانا ہی چاہتا. جملہ سنیں گے امام کا، امام شاہ فرماتے ہیں اگر کوئی حماقت تمہارے باپ نے کی تھی تو تم کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے، نعمتیں دیے، تو مومن اپنے آپ کو آراستہ کرے. کشادہ گھر مومن کی نعمتوں میں سے، اچھی سواری مومن کے لیے نعمتوں میں سے، حدیث امام ہے، اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھی سواری مومن کے لیے زینت ہے. تو اگر خدا دے تو اس کو خدا کی راہ میں کیوں نہ خرچ کرے؟ تو امام نے کہا جو غلطی تمہارے باپ نے کی تھی وہ تم کیوں کر رہے ہو؟ پھر امام نے خود مکان خرید کے اس کو دیا، کہا جاؤ اپنے اہل عیال کو لے کے وسیع کشادہ گھر میں جاؤ. تو پتا کیا چلا، آئمہ کی زندگی سے، آئمہ کی احادیث سے، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بوکل کرتے ہیں. یہ سلیقہ ہمیں کب آتا ہے؟ یہ سلیقہ ہمیں جب آتا ہے جب ہم دین سیکھ لیتے ہیں. دین وہ لمیٹیشنز بتاتا ہے کہ وہ کوئی چیز کہاں تک واجب ہے، پھر کہاں مکروہ ہے، کہاں حرام میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو دین جب ہدایت دے دے، اور ہدایت کے دو ہی مرکز ہمارے پاس ہیں، رسول کہہ گئے تو قرآن اور اہل بیت. ہدایت اہل بیت سے ملتی ہے، ہدایت قرآن سے ملتی ہے. حسین ابن علی نے یہ منظر کربلا میں دکھا دیا کہ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے اور لشکر یزید سے آ جائے تو میں اس کو سینے سے لگا لیتا ہوں، ہدایت مل جاتی ہے. آج جناب زہرا کو فرش عزت فرصہ دیں گے جناب حر کا، حر جس کے پیاسے لشکر کو مولا حسین نے راہ میں پانی پلایا تھا، اتنے پیاسے تھے سپاہی اور جانور. مولا نے عباس علمدار کو حکم دیا تو سب کو سیراب کر دو، اس کے جانوروں کے آگے بھی 3 مرتبہ پانی رکھنا پھر ہٹانا، جانور بھی سیراب ہو جائیں. جب شب عاشور آئی اور مولا حسین کے خیموں سے صدائیں معصوم بچوں کی بلند ہو رہی تھی، التش التش، ہائے پیاس، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. یزید، لشکر یزید میں تھا، خیموں میں، یہ خیمے میں بیٹھا ہوا یہ آوازیں سن رہا تھا اور اس کا دل تڑپا جا رہا تھا، جس نے مجھے پلایا تھا، جس نے میرے لشکر کو سیراب کیا تھا، آج اس کے ننھے ننھے بچے پیاسے. پوری رات حر بے چین رہا، تڑپ رہا تھا، ٹہل رہا تھا. حر کے بھائی نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے لشکر یزید میں، حر میں تیرا نام لیتا کہ تو اتنا بے چین کیوں ہے. کہا میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا پاتا ہوں، اگر یہیں رہ گیا تو جہنم میں جاؤں گا، اور اگر چلا گیا حسین کی طرف تو بہشت میری منتظر ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی، حر چلا. ابھی حر نے ارادہ کر لیا مجھے جانا ہے حسین ابن علی کی طرف، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے، ہدایت چاہیے. جیسے ہی حر چلا پیچھے سے بیٹے کی آواز آئی، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں بہشت کی طرف جا رہا ہوں، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. جب یہ کہا ہے نا تو بیٹا کہتا ہے بابا جب بہشت کی طرف جا رہے ہیں تو بیٹے کو چھوڑے جا رہے ہیں. بیٹا بھی ساتھ چلا، باپ اور بیٹے حسین کے خیموں کی طرف چلے. جیسے ہی آقا حسین کے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، مولا حسین نے صدا دیا عباس آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے، حبیب نے مظاہر آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے، مسلم آگے بڑھو، مسلم نے اوسجا میرا مہمان آ رہا ہے. جب لشکر حسین کے قریب، جو خیام حسین کے قریب ہو رہے ہیں نا، تو بیٹے سے کہا بیٹا یہ رومال سے میرے ہاتھ باندھ، بیٹے نے رومال سے ہاتھ باندھے، کہا یہ ابا کا دامن میرے چہرے پہ ڈال دو، میں کس چہرے سے حسین کے سامنے جاؤں گا. یعنی حر نے ہمیں توبہ کا سلیقہ سکھایا، اگر توبہ چاہیے تو اسی طرح حسین سے ملے گی. سر کو جھکائے ہوئے ہیں، چہرے پہ ابا کا دامن ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایک بارگی آگے بڑھ رہے ہیں حسین کے خیموں کی طرف. بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر. حر نے کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہا بابا عباس علمدار استقبال کو آ رہے ہیں. آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پھر بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا مولا حسین خود تشریف لا رہے ہیں. بس یہ سن کے حر سے برداشت نہیں ہوا، قدموں پہ گیا جا کے مولا کے، مولا کے قدموں پہ اپنا سر رگڑنے لگا. اے فرزند زہرا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ مولا حسین نے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا، سینے سے لگایا. حر تو آزاد ہے، گناہوں سے آزاد ہے، میں نے تجھے معاف کیا، میرے رب نے تجھے معاف کیا. جب مولا نے معاف کر دیا نا، تو ایک بارگی مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. حر نے مولا کا چہرہ دیکھا، کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا حر جب دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے سیراب کیا تھا، آج مہمان بن کے آیا ہے، مگر حسین اتنا غریب ہو گیا کہ آج میرے خیمے میں ایک گھونٹ پانی نہیں ہے کہ میں تیری مہمانداری کر سکوں. حر کہتے ہیں مولا میری مہمانداری کرنا چاہتے. کہا ہاں حر، میں چاہتا تھا تیری مہمانداری کروں، آج بھی تجھے سیراب کروں، مگر آج حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے. کہا مولا اگر میری مہمانداری کرنا چاہتے ہیں نا، تو میرے بیٹے کو مختل میں جانے کی اجازت دے. مولا حسین کہتے ہیں حر آج تو قربانی کا دن ہے، آج ہم سب نے قربان ہونا ہے، جا تیری خواہش ہے تو میں نے اجازت دی. حر نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا اور بیٹے کا بازو پکڑ کے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا. ہم اور آپ کہتے ہیں نا ہمارے بچے ہماری راہ پہ چلے، ہمارے بچے نیک ہو، ہماری ذمہ داریاں اٹھائے، حر کیا ذمہ داری دے رہے؟ بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا. حر کا بیٹا مختل میں گیا، بڑی جابازی سے لڑا، لشکری عزیز والوں نے گھیرا. اچھا یہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، انہیں گھیر کے مارو. جب حر کا بیٹا علی بن حر جب گھوڑے سے گرا ہے، باپ کو صدا دی بابا مدد کو آئیے، وقت آخر ہے. جیسے ہی یہ سنا حر کمر پکڑ کے کھڑے ہوئے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ مولا نے بازو تھام لیا. حر کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا میرا بیٹا گر گیا ہے، پکار رہا ہے. مولا نے کہا حر جوان بیٹے کے لاشے پہ ضعیف باپ نہیں جایا کرتے، تو بیٹھ جا، میں تیرے لال کا لے کر آؤں گا لاشا. حسین گئے ہیں علی بن حر کا لاشا اٹھا کے لائے. آؤ ددارو ہاتھ جوڑ کے کہے مولا آپ نے ہی کربلا میں کہا تھا نا کہ ضعیف باپ جوان کے لاشے پہ نہیں جاتے، مگر مولا جب آپ علی اکبر کے لاشے پہ گئے کوئی نہ تھا جو حسین کو روک کے گئے مولا پیاسے ہو، مولا زخم زخم ہو، کیسے بیٹے کا لاشا اٹھاؤ گے؟ رحمت اللہ للقوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہٰ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، ہم سب کی اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما. پاک پروردگار تجھے واسطہ دیتی ہوں شہداء کربلا کا، اسیران کربلا کا، ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں، معبود ان کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا فرما، جو قرض دار ہے اس کا غیب سے قرض ادا فرما، جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہے بار الہٰ اس کی روزی کا سبب بنا دے، رزق میں برکت دے دے. خدایا اس مومنان آل محمد میں جو بیمار ہو تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی کا، بلحاظ غیب سے شفا کاملہ عطا فرما. ہم سب جن روحانی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہے خدایا ہم سب کو جسمانی اور روحانی ایمانی شفا عطا فرما. پاک پروردگار ازا کے دشمن پھر تیار ہیں، روز شہادتوں پہ شہادتیں سن رہے ہیں، بلحا ان دشمنوں کا مکر ان کی طرف پلٹا دے، ان کو ان کی ہی سازشوں کے جال میں پھنسا دے. خدایا ضائع حسینی جہاں کہیں ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، تمام مومن و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور پہ تعجیل فرما. اور جو ہمارا امام ہمارا وارث ظہور فرمائے، صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.